السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان میں وفاقی حکومت نے آئندہ 6 ماہ میں مزید 19 خرب روپے سے زائد کا قرض لینے کا فیصلہ کیا ہے. کل عدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے سابق ترجمان قاری احسان اللہ احسان کے سرکاری اداروں کی تحویل سے پراسرار طور پر فرار ہونے کے واقعے پر بحث و مباحثہ شروع ہو گیا ہے. بھارتی حکام نے اپنے زیر انتظام کشمیر کے 2 سابق وزرائے اعلیٰ عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بند کر دیا ہے. اور چین کے صدر شی جن پنگ نے کورونا وائرس کے خلاف عوامی جنگ کا اعلان کیا ہے, جبکہ اس وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 636 تک پہنچ گئی ہے, اور جس ڈاکٹر نے اس وائرس کے بارے میں خبردار کیا تھا وہ بھی مرنے والوں میں شامل ہے. اور باغیوں سے جھڑپوں کے بعد شامی فوج ادلب میں داخل ہو گئی ہے. اس ہفتے امریکہ کے سیاسی منظرنامے میں ایک واضح تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ آخر کار اپنے مواخذے کی جنگ سے ابھر آئے ہیں اور ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے, جبکہ آئیوا میں انتخابات کے دوران ایک بڑی ناکامی ڈیموکریٹک صدارتی امیدواروں کے لیے الجھن کا باعث رہی ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. پاکستان میں وفاقی حکومت نے آئندہ 6 ماہ میں مزید 19 خرب روپے سے زائد کا قرض لینے کا فیصلہ کیا ہے. اس بارے میں قومی اسمبلی کے وقفے سوالات میں حکومت نے تحریری طور پر تسلیم کیا ہے کہ موجودہ حکومت رواں سال جنوری سے جولائی تک مالی خسارے کے ضمن میں 19 خرب روپے سے زائد کا مزید قرضہ لے گی, جس میں اندرونی طور پر 800 ارب جبکہ بیرونی ذرائع سے 11 ارب روپے کا قرض لینے کا ارادہ رکھتی ہے. اس سوال کے جواب میں کہ حکومت قرضوں پر بہت زیادہ انحصار کر رہی ہے, حکومت کا کہنا تھا کہ حکومتی قرضے کی ضرورت محاصل اور اخراجات کے درمیان فرق پر منحصر ہے. حکومتی قرضے کی بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے لیے بھی ضرورت پڑتی ہے, جن کے لیے کثیر وسائل درکار ہوتے ہیں. قومی اسمبلی میں وقفے سلاوات کے دوران تحریری جواب میں وزارت خزانہ نے بتایا کہ موجودہ حکومت کو سن 2023 تک 122 خرب 61 ارب روپے کا اندرونی جبکہ 28 ارب 20 کروڑ ڈالر سے زائد بیرونی قرض واپس کرنا ہے. تحریک طالبان پاکستان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کے سیکیورٹی اداروں کی تحویل سے مبینہ فرار کے بعد سیاسی سماجی اور جمہوریت پسند حلقے دہشت گردی کے واقعات کے بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں. کل عدم تحریک طالبان پاکستان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کی ایک مبینہ آڈیو ریکارڈنگ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے, جس میں وہ پاکستانی فوج کی حراست سے فرار ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. پشاور سے وائس آف امریکہ کے نمائندے شمیم شاہد کے مطابق سیاسی و سماجی حلقوں, بالخصوص پشاور کے آرمی پبلک اسکول کے متاثرین نے قاری احسان اللہ احسان کے سیکیورٹی اداروں کی تحویل سے فرار ہونے پر تعجب کا اظہار کیا ہے. اس بارے میں تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں پیش کریں گے. اور پاکستان کے ایوان زیریں قومی اسمبلی نے بچوں سے جنسی زیادتی کے ملزمان کو سر عام پھانسی دینے سے متعلق حکومت کی طرف سے پیش کردہ قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی ہے. تاہم حزب اختلاف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے اس قرارداد کی مخالفت کی ہے. قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان بچوں سے زیادتی کرنے والوں کے لیے سزائے موت چاہتے ہیں. انہوں نے ایوان کو بتایا کہ انسانی حقوق کی کمیٹی میں بچوں سے زیادتی کے ملزمان کو سزائے موت کا مطالبہ آیا تو مخالفت کی گئی. انہوں نے کہا کہ حکومت بچوں سے زیادتی کے مجرموں کو سزائے موت کا قانون بنانا چاہتی ہے. اپوزیشن بتائے کہ وہ بچوں سے زیادتی کے ملزمان کو سزائے موت کے بل کی حمایت کرنے کو تیار ہے. اس موقع پر سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ زیادتی کے ملزم کو سرعام پھانسی دینا ممکن نہیں ہے, کیونکہ پاکستان پر اقوام متحدہ کے قانون لاگو ہوتے ہیں. بھارت میں ایک شخص پر الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے دارالحکومت نئی دہلی میں امریکی سفارت خانے میں ایک 5 سالہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے. پولیس کے مطابق ملزم بھارتی شہری ہے اور اس شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اتوار کو نئی دہلی میں ایک 25 سالہ شخص کو جنسی زیادتی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا. زیادتی کا واقعہ اس سے ایک روز قبل امریکی سفارت خانے میں ملازمین کے رہائشی کوارٹرز میں پیش آیا تھا. بھارتی زیر انتظام کشمیر کے حکام نے سابق وزرائے اعلی محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ اور 3 دوسرے لیڈروں کو سخت گیر قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بند کر دیا ہے. جمعرات کو رات گئے سری نگر کے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ شاہد اقبال چودھری نے محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ کو PSA کے تحت نظر بند کرنے کے حکم ناموں پر دستخط کیے ہیں. اس سے پہلے بھارتی ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی تھی کہ نئی دہلی میں وزارت داخلہ نے ان لیڈروں کو اس قانون کے تحت قید کرنے کے لیے مقامی انتظامیہ کو ہدایات جاری کر دی ہیں. افغان صدر اشرف غنی نے جمعرات کے روز وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کو ملانے والے توانائی کے ایک اہم علاقائی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا ہے جس میں 4 ممالک شامل ہیں. بجلی کی پیداوار کے اس منصوبے کا نام CASA 1000 ہے جس کی تعمیر پر 1.2 ارب ڈالر لاگت آئے گی جس سے افغانستان کو سالانہ 300 میگاواٹ بجلی میسر آئے گی جبکہ پاکستان کو 1000 میگاواٹ بجلی ملے گی جو تاجکستان اور کرغزستان میں پیدا ہوگی. یہ بجلی ان کی ضرورت سے اضافی ہے. متعدد ترقیاتی بینک امریکہ اور دیگر ممالک اس منصوبے کے لیے مالی معاونت فراہم کریں گے. اور شام کی فوج اور باغیوں کے درمیان جھڑپوں کے بعد شامی فوج باغیوں کا گڑھ سمجھے جانے والے علاقے ادلب میں داخل ہو گئی ہے. 2 ماہ سے جاری اس لڑائی کے دوران لگ بھگ 5 لاکھ افراد بے گھر ہوئے جبکہ اس دوران ترکی اور شامی افواج کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں. ترکی کی سرحد سے ملحقہ علاقے سراقیم میں باغیوں اور شامی افواج کے درمیان لڑائی جاری ہے اور باغیوں نے یہاں سے حکومتی افواج کو پیچھے دھکیل دیا تھا. اور چین کے صدر شی جن پنگ نے کورونا وائرس کے خلاف عوامی جنگ کا اعلان کیا ہے جبکہ اس وبائی امراض سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. چین کے سرکاری خبر رساں ادارے شنہوا نے صدر شی کے حوالے سے کہا ہے کہ پورے ملک نے اپنی پوری طاقت سے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انتہائی سخت حفاظتی اقدامات کیے ہیں اور وبا سے بچاؤ اور اس کے کنٹرول کے خلاف عوامی جنگ شروع کی ہے. صوبے خوبے کے عہدیداروں نے جمعے کی صبح 69 نئی ہلاکتوں کا اعلان کیا ہے. اس طرح اس وائرس سے کل ہلاکتوں کی تعداد 630 ہو گئی ہے. انہوں نے 2500 نئے کیسوں کی بھی اطلاع دی ہے جس سے کل تعداد 30,000 ہو گئی ہے. چین کے صدر شی جن پنگ نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے انہیں کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے چین کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات سے آگاہ کیا ہے. خبر رساں ادارے رائٹرز نے چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی شنہوا کے حوالے سے بتایا ہے کہ صدر شی نے امریکی صدر سے گفتگو میں کہا کہ اس وبا کے خاتمے کے لیے مثبت پیش رفت ہوئی ہے اور بہت جلد چین اس سے شکست دے گا. دوران گفتگو چینی صدر نے امریکی ہم منصب پر زور دیا کہ امریکہ اس معاملے پر ذمہ داری کا ثبوت تھے. وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر نے چینی ہم منصب سے کہا کہ امریکہ کو یقین ہے کہ چین اس وبا سے نمٹ سکتا ہے. اور جاپان نے جمعے کے روز بتایا کہ 41 مزید افراد میں کرونا وائرس کے مثبت اثرات ملے ہیں. انہیں یوکوہاما ہاربر پر کروز شپ میں قرنطینہ میں رکھا گیا ہے. اور چینی سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ نسلی معدومی کا شکار جانور پینگولین بھی کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا ذریعہ ہو سکتا ہے. چینی سائنسدانوں نے ایک تحقیق کے بعد انکشاف کیا ہے کہ کرونا وائرس بالواسطہ پینگولین کے ذریعے انسانوں میں منتقل ہوا جس کے بعد یہ وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوا. ساؤتھ چائنا یونیورسٹی آف ایگریکلچر کے محقق کے مطابق یہ میمل اس وائرس کے پھیلاؤ کا مضبوط ذریعہ ہو سکتا ہے. تاہم ادارے نے اس حوالے سے مزید تفصیلات نہیں بتائیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو وائٹ ہاؤس کے ایسٹ روم میں سینٹ کی جانب سے مواخذے کے الزامات سے بریت کا جشن منایا جس اقدام کے نتیجے میں انہیں ہٹائے جانے کا فوری خطرہ ٹل گیا ہے. ٹرمپ نے کہا کہ میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ زندگی میں مجھ سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں لیکن یہ دانستہ نہیں تھیں. انہوں نے کہا کہ نتیجہ سامنے ہے. یہ کہتے ہوئے صدر نے روزنامہ دی واشنگٹن پوسٹ کی کاپی لہرائی جس کے سرے ورق پر جلی حروف سے شہ سرخی میں لکھا تھا، ٹرمپ بری۔ ہال میں ان کی قانونی ٹیم، اپنی کابینہ کے چند ارکان، ریپبلکن قانون سازوں اور وائٹ ہاؤس عملہ موجود تھا، جنہوں نے ان کے 63 منٹ کے خطاب کے دوران کئی بار تالیاں بجائیں۔ اس سے قبل ٹرمپ نے واشنگٹن ڈی سی کے ایک ہوٹل میں منعقدہ نیشنل پریئر بریک فاسٹ کی تقریب میں شریک اجتماع کو روزنامہ یو ایس اے ٹوڈے کی کاپی دکھائی، جس سے ایک ہی روز قبل سینٹ نے مواخذے میں شامل دونوں الزامات مسترد کرتے ہوئے انہیں بری قرار دیا تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ خبروں کے شروع میں بھی ہم نے آپ کو اطلاع دی کہ پاکستان میں وفاقی حکومت نے آئندہ 6 ماہ میں مزید 19 خرب روپے سے زائد کا قرض لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی ایک رپورٹ۔
پاکستان میں وفاقی حکومت نے تسلیم کیا ہے کہ حکومت آئندہ 6 ماہ کے دوران مالی خسارے کے ضمن میں 19 خرب روپے قرض لینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس حوالے سے قومی اسمبلی میں تحریری طور پر آگاہ کیا گیا کہ موجودہ حکومت کو 2023 تک 122 خرب 61 ارب روپے کا اندرونی جبکہ 28 ارب 20 کروڑ ڈالر سے زائد بیرونی قرضہ واپس کرنا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے دور حکومت کے پہلے 1 سال میں ریکارڈ قرضہ لیا۔ یہ قرضہ اگست 2018 سے اگست 2019 کے دوران لیا گیا، جس سے 1 سال میں غیر ملکی قرضے میں 2804 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ اگست 2018 میں مجموعی قرضہ 24,732 ارب روپے تھا، جو اگست 2019 تک 32,240 ارب روپے ہو گیا۔ موجودہ صورتحال برقرار رہنے پر 2024 تک ملک کا مجموعی قرض 45,573 ارب روپے ہو جائے گا۔ ماہر معیشیات خرم حسین کہتے ہیں کہ قرضوں کی ادائیگی کے لیے قرضے لینے پڑیں گے۔
ضرورت اس امریکی ہے کہ جو قرضے لیے جا رہے ہیں وہ صحیح جگہ پہ انویسٹ ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں، ہیومن کیپٹل میں، ڈیولپمنٹ میں، انفراسٹرکچر میں، یہ دونوں اینڈز ہیں۔ اور دوسرے پر گورنمنٹ کے اپنے اخراجات ہیں، وہ اگر کم کر دیے جائیں کہ گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے کام زیادہ ہو، زیادہ تر پیسہ جو ایجوکیشن، ہیلتھ اس طرح آئے، مونیسٹری گورنمنٹ سے جو پیسہ ملتا ہے وہ اس کو صحیح طرح سے خرچ کریں، تو ایک پورا سسٹم ہے۔
حکومت کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ 15 ماہ میں بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے صرف 4.11 ٹریلین روپے قرض لیا۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ 15 ماہ کے عرصے میں پاکستان کے نجی شعبے کے غیر ملکی قرضوں کے حجم میں 1.8 ٹریلین روپے کا اضافہ ہوا۔ تاہم نجی شعبے کے غیر ملکی قرضوں میں اضافہ ایک مثبت رجحان ہے، جس سے ملک کے نجی شعبے کی اپنی کاروباری سرگرمیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے عالمی مالیاتی اداروں سے اشتراک و روابط کی عکاسی ہوتی ہے۔ سینئر صحافی اور بزنس ریکارڈوں سے منسلک وسیم اقبال کہتے ہیں کہ ایسے اقدامات سے آئندہ مالی سال میں ترقیاتی بجٹ سمیت دفاعی بجٹ پر بھی کٹ لگ سکتا ہے۔
ابھی تک جو 2 سال گزر گئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ڈائریکشن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ آپ کا ڈیولپمنٹ جو ایکسپینڈیچر ہے، جو سالانہ جو گورنمنٹ دیتی ہے، اس پہ بھی آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، یعنی کہ اس پہ بھی کٹ لگے گا۔ اور ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو ڈیفینس آپ کا بجٹ ہے اس پہ بھی جو ہے ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے جو آپ ڈیٹ لینے کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے اس پہ کٹ لگ سکتا ہے۔
حکومت کے پاس قرض لینے کے سوا کوئی آپشن نہیں، بجٹ خسارہ بڑھنے سے تمام تر اخراجات کے لیے قرض لینا ہوگا۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
گلدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے سابق ترجمان قاری احسان اللہ احسان کے سرکاری ادارے کے تحویل سے پرسرار طور پر فرار ہونے کے واقعے پر بحث و مباحثہ شروع ہے، اور قوم پرست، ترقی اور جمہوریت پسند کے حامل حلقوں کا خیال ہے کہ قاری احسان کے فرار ہونے کے بعد تشدد اور دہشت گردی کے واقعات میں تیزی آئے گی۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے سابق ترجمان قاری احسان اللہ احسان کی سیکورٹی اداروں کی تحویل سے فرار ہونے پر مختلف سیاسی حلقوں میں بحث و مباحثے کا سلسلہ شروع ہے اور زیادہ تر قوم پرست مترقی اور جمہوریت پسند نظریات کے حامل لوگوں کا کہنا ہے کہ قاری احسان کے فرار ہونے کے بعد امن و امان کی حالت دوبارہ ابتر ہونے، دہشت گردی اور تشدد کا سلسلہ تیز ہونے کے خطرات پیدا ہوئے ہیں۔ پچھلے جنوری کی دوسرے ہفتے میں حکام نے قاری احسان اللہ احسان کے پراسرار طور پر غائب ہونے کے بعد ان کے والد، بھائی، بھتیجے اور ایک چچا کو بھی حراست میں لے کر کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ قاری احسان کے اہل و عیال سمیت فرار ہونے اور ان کی حکومت پر لگائے گئے الزامات کے بارے میں حکومت یا سیکورٹی اداروں کی جانب سے ابھی تک کسی قسم کا وضاحتی یا رد عمل کا بیان سامنے نہیں آیا ہے، مگر زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، بالخصوص پشاور کے آرمی پبلک اسکول کے متاثرین، قاری احسان کے سیکورٹی اداروں کی تحویل سے فرار ہونے پر تعجب کا اظہار کر رہے ہیں۔ 16 دسمبر 2014 کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے ہلاکت خیز حملے کی ذمہ داری قاری احسان اللہ احسان نے قبول کی تھی۔ اس حملے میں مرنے والے ایک طالب علم اسپن خان کی والدہ شاہانہ اجن خان کا کہنا ہے،
بہت عجیب یہ بات ہوئی ہے کہ مطلب کہ ایسا ادارہ جو کہ مطلب ایک محافظ ادارہ ہے، ایسی جگہ سے وہ اگر نکل کے باہر چلا جاتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ بہت عجیب بات ہے۔
سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر حادی حسین نے وائس آف امریکہ کو بتایا
کہ ایک اندیشہ پیدا ہونے کا امکان ہے کہ شاید امریکہ کا وہاں سے افغانستان سے ڈرا ڈاؤن کا ہونا یا زیادہ فوجیں چلے جانا اور اس طرح ان کا یہاں سے فرار ہونا، ان کھڑیوں کو اگر ملایا جائے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ جو طالبان پرائیویٹ ہے اس میں شدت آنے کا امکان ہے۔
چند روز قبل سرحد پار افغانستان میں امریکی افواج کے کاروائی میں پاکستان کے کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان کے ڈپٹی کمانڈر سمیت دو اہم جنگجو ہلاک ہوئے ہیں۔ شدت پسند تنظیم نے دونوں جنگجو کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
بھارتی حکام نے اپنے زیر انتظام کشمیر کے دو سابق وزرائے اعلی عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بند کر دیا ہے۔ عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی ان سینکڑوں سیاسی لیڈروں اور کارکنوں میں شامل ہیں جنہیں 5 اگست 2019 کو نئی دہلی کی طرف سے جموں و کشمیر کی آئینی نیم خود مختاری کو ختم کرنے اور ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست وفاق کے کنٹرول والے علاقے بنانے کے بعد امتناعی حراست میں لیا گیا ہے۔ اعلان سے پہلے یا اس کے فوراً بعد سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
بھارتی زیر انتظام کشمیر کے حکام نے سابق وزرائے اعلی محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ اور دو دوسرے سیاسی لیڈروں کو سخت گیر قانون پبلک سیفٹی ایکٹ پی ایس اے کے تحت نظر بند کر دیا ہے۔ عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی ان سینکڑوں سیاسی لیڈروں، سرگرم کارکنوں، وکلا، تجارتی انجمنوں کے عہدیداروں اور سول سوسائٹی گروپ سے وابستہ افراد میں شامل ہیں جنہیں 5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت کی طرف سے جموں کشمیر کی آئینی نیم خود مختاری کو ختم کرنے اور ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست وفاق کے کنٹرول والے علاقے بنانے کے اعلان سے پہلے یا اس کے فوراً بعد حراست میں لیا گیا تھا۔ کرمنل پروسیجر کوڈ CRPC کی دفعہ 107 کے تحت محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ کی امتناعی حراست کی 6 ماہ کی مدت اس ہفتے ختم ہونے والی تھی۔ اسے پہلے بدھ کی رات کو سابق صوبائی وزیر اور نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سابق سینئر نائب صدر محمد سرتاج مدنی کو بھی پی ایس اے کے تحت نظر بند کر دیا گیا تھا۔ یہ دونوں بھی گزشتہ 6 ماہ سے امتناعی حراست میں تھے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر 14 ستمبر 2019 کو پی ایس اے لاگو کیا گیا تھا۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں 1978 سے نافذ پی ایس اے کے تحت کسی بھی شخص کو اس پر مقدمہ چلائے بغیر 6 ماہ سے 2 سال تک قید کیا جا سکتا ہے۔ پی ایس اے کے تحت عمل میں لائی گئی تازہ گرفتاریوں پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے بھارت کی مارکس وادی کمیونسٹ پارٹی کے مقامی لیڈر محمد یوسف تاریگامی نے کہا،
ایک طرف تو پرائم منسٹر، ہوم منسٹر، گورنمنٹ آف انڈیا پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ سے باہر یہی دوہرا رہے ہیں کہ جموں کشمیر میں، خاص طور پر وادی کشمیر میں حالات معمول پر آ رہے ہیں، اور اگر یہ صحیح ہے تو گرفتاریوں کی جوازیت کیا ہے اور जो गिरफ्तार 6 महीने पहले से जेलों में बंद हैं, उन्हें रहा क्यों नहीं किया जा रहा है, ये आम शहरी का सवाल है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी कहते हैं कि महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला को PSA के तहत नजरबंद करने का सिरे से ही कोई कानूनी जवाब नहीं है।
ये बिल्कुल लाजवाब है। दूसरी बात ये है, वो पहले ही आ सकते थे 6 महीने, अब ये 6 महीने में उन्होंने क्या कुछ किया जिस बिना पर, जिस बुनियाद पर आप कह सकते हैं कि नहीं जरूरी है उनकी नजरबंदी।
6 माह पहले हिरासत में लिए गए सियासी लीडरों और कारकुनों में से तकरीबन 50 को पिछले चंद हफ्तों के दौरान अलग अलग तारीखों पर रिहा किया गया। बुध को भारत के दाखिली उमूर के वजीर ममलिकत जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में पार्लियामेंट में एक सवाल के तहरीर जवाब में कहा था कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में कुल 389 अफराद PSA के तहत कैद हैं। तहम उन्होंने ये भी कहा कि इन अहकाम पर वक्तन फवक्तन नजरसानी की जाती है और नजरबंदी की मुदत खत्म करने या बढ़ाने के बारे में फैसले हर एक केस का अलग अलग जायजा लेने के बाद किए जाते हैं। यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर।
इस हफ्ते अमरीका के सियासी मंजरनामे में एक वाज़ेह तब्दीली देखने में आई है। सदर डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार अपने मुआवजे की जंग से उभर आए हैं और उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है, जबकि आयोवा में इंतखाबात के दौरान एक बड़ी नाकामी डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवारों के लिए उलझन का बाइस रही। अचानक ही सदर के दोबारा मुंतखब होने के इम्कान बेहतर नजर आने लगे हैं, जबकि ऐसा उनके पूरे दौरे सदारत में नहीं हुआ। कौमी उमूर के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका के नामनिगार जिम मैलोन ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जायजा लिया है कि मुआवजे के इस पूरे अमल के सियासी मुजमिरात क्या हैं और नवंबर के इंतखाबात पर इसके क्या असरात होंगे। तफसीलात बयान कर रही हैं मुदस्सिरा मंसर।
व्हाइट हाउस में सदर ने पुरजोश हुजूम से खिताब किया।
एंड दे ब्रॉट मी टू द फाइनल स्टेजेस ऑफ इंपीचमेंट बट नाउ वी हैव,
और वो मुझे मुआवजे के आखिरी मराहिल में ले आए, मगर अब हमें वो शानदार लफ्ज हासिल हो गया है। मुझे अंदाजा नहीं था कि कोई लफ्ज इतना अच्छा सुनाई दे सकता है। इसे मुकम्मल तौर पर बरी होना कहते हैं, मुकम्मल बरियत। सेनेट में मुआवजे की कार्रवाई में बरी होने के बाद ट्रंप का अंदाज जश्न का सा था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने ऐलान किया,
इट इज देयरफॉर ऑर्डर्ड एंड एडजज्ड दैट द सेड डोनाल्ड जॉन ट्रंप बी एंड ही इज हियरबाय,
चुनाचे ये हुक्म दिया जाता है और फैसला है कि डोनाल्ड जॉन ट्रंप मुआवजे के इल्जाम से बरी किए जाते हैं। सेनेट में तमाम डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन मिट रॉमनी ने सदर के मुआवजे के हक में वोट दिया। न्यूयॉर्क के डेमोक्रेट चक शुमर कहते हैं,
यू कैन नॉट बी ऑन द साइड ऑफ दिस प्रेसिडेंट एंड बी ऑन द साइड ऑफ ट्रूथ।
आप ये नहीं कर सकते कि आप इस सदर की हिमायत करें और साथ ही हक की हिमायत करें, और अगर हमें एक कौम की हैसियत से जिंदा रहना है तो हमें सच का इंतखाब करना होगा। स्टेट ऑफ द यूनियन के अपने खिताब में सदर ने नवंबर में दोबारा इंतखाब को नजर में रखते हुए अपने हामियों को अपने साथ लाने की कोशिश की।
America's enemies are on the run. America's fortunes are on the
अमेरिका के दुश्मन भाग रहे हैं, अमरीकी असासे बढ़ रहे हैं और अमरीका का मुस्तकबिल चमक रहा है, इकतसादी बदहाली का जमाना खत्म हुआ। ये अल्फाज थे सदर ट्रंप के। अमेरिकन यूनिवर्सिटी में सदारती तारीख के प्रोफेसर एलन लिचमैन का कहना है कि मुआवजे से बरी होना सदर को फायदा दे सकता है।
I think it will help motivate Trump's base. No question, you know, they'll buy into his argument that this was a
partisan witch hunt. मेरे ख्याल में इसमें कोई शुबा नहीं कि इससे ट्रंप के हामियों को तहरीक मिलेगी। वो उनकी इस दलील पर यकीन करेंगे कि ये सब एक जाली सिलसिला था जिसका मकसद उनके सदर को नाकाम करना था। बाईपार्टिसन पॉलिसी सेंटर के जॉन फोर्टियर कहते हैं कि जैसे ही सन 2020 की सदारती मुहिम में तेजी आएगी, ट्रंप को मजबूत मईशत से फायदा पहुंचेगा।
It points to a close race at this point. The president will still have to get his numbers up a bit to be competitive, but he's not so far from that.
Is waqt isse zahir hota hai ki intikhabi muqabla sakht hoga. Muqable mein aane ke liye sadr ko apni maqbooliyat mein kuch izafa karna hoga. Taham wo isse dur nahi hain aur unke paas kuch aur cheezein bhi hain jo unhe mazboot banati hain. Mauqsi ki karwai ka natija Democrats ke liye filhal mayusi ka bayas hai, magar Alan Lichman kehte hain कि नवंबर में उनके वोटरों के बड़ी तादाद में वोट डालने का इम्कान है।
So I think Democrats, if anything, are going to be angry, fired up.
چنانچہ میرا خیال ہے کہ اگر کچھ ہے تو یہ کہ ڈیموکریٹس برہم ہوں گے, جوش میں آئیں گے اور کہیں گے ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ فیصلہ انتخابات میں ہوگا تو ہم یہی کرنے جا رہے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ سے نجات حاصل کر رہے ہیں. مواخذے کی کارروائی کے بعد ٹرمپ فتح کا دعویٰ کر رہے ہیں, مگر نومبر میں انہیں ایک مرتبہ پھر ووٹروں کے فیصلے کا سامنا ہوگا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پیش کردہ مشرق وسطی امن منصوبے میں اسرائیل کو یروشلم پر کنٹرول دیا گیا ہے. یروشلم میں یہودیوں, عیسائیوں اور مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں. اس منصوبے کے تحت فلسطینی ریاست کا دارالحکومت یروشلم کے مضافات میں واقع علاقے میں, جیسا کہ ابودیس جو دراصل مغربی کنارے میں واقع ہے. ابودیس سے وائس آف امریکہ کے لیے لنڈا گرینڈسٹائن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی.
ابودیس مشرقی یروشلم کے پرانے شہر سے زیادہ دور نہیں اور محض 2 میل سے بھی کم مسافت پر ہے, لیکن اسرائیل کی طرف سے سلامتی اور سیکیورٹی کے سلسلے میں تعمیر کی ہوئی دیوار ابودیس کو یروشلم سے الگ کرتی ہے. اس دیوار کا مقصد دہشت گردی کے حملوں کو روکنا ہے اور اس کی وجہ سے وہاں پہنچنے میں اب قریب 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. اس دیوار کے ساتھ ایک متروک عمارت ہے جسے اسرائیل کے ساتھ امن کے حتمی سمجھوتے کے بعد ابتدائی طور پر فلسطینی ریاست کی پارلیمان کے لیے تعمیر کیا گیا. ابودیس کے میئر کا کہنا ہے کہ چونکہ دیوار تعمیر کی جا چکی ہے, اس لیے ایسا لگتا ہے کہ یہ شہر یروشلم سے کٹ گیا ہے.
My heart is going in the other side. It's like the air I smell is coming from the other side, from Jerusalem. Jerusalem is the historical city for us.
ابودیس کے میئر احمد ابو ہلال کا کہنا ہے کہ میرا دل دیوار کی دوسری جانب رہتا ہے. یہ ایک ایسی ہوا کی طرح ہے جس کی خوشبو میں دوسری جانب سے محسوس کرتا ہوں. یروشلم ہمارے لیے ایک تاریخی شہر ہے, ہمارے لیے اقتصادی مرکز ہے. یروشلم ہمارے لیے صحت کی دیکھ بھال کا شہر ہے, کیونکہ ہمارے سارے ہی ہسپتال یروشلم میں ہیں. میئر کے انہی خیالات کی بازگشت فلسطینی سیاسی ایکٹیوسٹ کی آوازوں میں بھی سنائی دیتی ہے جو ٹرمپ کے منصوبے کو مسترد کرتے ہیں, جس میں ابودیس جیسے علاقوں کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کے دارالحکومت کے طور پر پیش کیا گیا ہے.
انا بنت بلدت ابودیس.
I was born in ابودیس and I love it very much.
فلسطینی ایکٹیوسٹ شیریں ابو ہلال کہہ رہے ہیں کہ میں ابودیس میں پیدا ہوئی اور مجھے اس شہر سے بے پناہ محبت بھی ہے, لیکن ابودیس کو فلسطین کا دارالحکومت بنانے کے خیال سے میں متفق نہیں. ہمیں اس سے انکار کرنا چاہیے. ابودیس کے گرد دیوار بنائی گئی ہے اور ہمارا دارالحکومت یروشلم ہے, جو ہمیشہ فلسطینیوں کا دارالحکومت ہی رہے گا. ابودیس اور نزدیکی یہودی بستی مالے ادموم دراصل فلسطینی قصبہ ازیریا ہے, جسے مسیحی بیزنی کے طور پر جانتے ہیں, جبکہ اس کے نزدیک بسنے والی قریب آدھی آبادی باضابطہ طور پر یروشلم کے مکین ہے. یہ مکمل طور پر فلسطینی اتھارٹی کے کنٹرول میں ہے. میئر اسام فوران کی دلیل ہے کہ اس قصبے کی خود اختیار فلسطینی شناخت سے ریاست کے دارالحکومت کی حیثیت نہیں دیتی, جیسا کہ ٹرمپ کے منصوبے میں بتایا گیا.
To say Azaria or Abudis or Shafat is a capital, the value
ازیریا کے میئر اسام فوراً کہہ رہے ہیں کہ یہ کہنا کہ ازیریا ابودیس یا شفات دارالحکومت ہے کیونکہ یروشلم کے بالکل قریب واقع ہیں درست بات نہیں. اپنے یروشلم کے بغیر ہم جہاں کچھ بھی نہیں ہیں. کون سا دارالحکومت؟ یہ کہنا تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک چھوٹے بچے کو یہ بتائیں کہ وہ ایک بڑا آدمی بن چکا ہے. ممکن ہے ٹرمپ مشرق وسطی امن سمجھوتے کو پیش کر کے اپنی اہمیت ثابت کرنا چاہتے ہیں, لیکن مغربی کنارے کے گلی کوچوں میں یہ احساس پایا جاتا ہے کہ فلسطینی ریاست کی تشکیل اب پہلے سے بھی زیادہ دور ہو گئی ہے. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
چین میں کرونا وائرس کے بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز.
مائیکل برینڈن ان میں شامل ہیں جو چین میں اپنی مصنوعات کی تیاری کراتے ہیں اور اسی پر ان کا انحصار ہے. انہوں نے چین میں بہت سے آرڈر کارخانے میں دے رکھے ہیں اور اس بات کے گویا منتظر ہیں کہ کرونا وائرس کا ان پر کیا اثر پڑتا ہے. ایس ایف گلوبل سورسنگ کے صدر مائیکل برینڈن کہتے ہیں,
نیکسٹ ویک فیکٹریز ول بی ریٹرننگ اینڈ آئی تھنک ایٹ دیٹ پوائنٹ ویل نو اف ان فیکٹ دیئرز ا کرونا وائرس ایشو.
اگلے ہفتے کارخانوں کو کھلنا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس مرحلے پر ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ حقیقت میں کرونا وائرس کے مسئلے کی نوعیت کیا ہے. یہ الفاظ تھے مائیکل برینڈن کے. ایک کارخانہ جس کے ساتھ ان کا کاروبار ہے وہ ووہان کے باہر ہے. یہ شہر کئی ہفتوں سے بند کر دیا گیا ہے. امریکی کمپنیوں کو ہر سال یہ احتمال ہوتا ہے کہ نئے قمری سال کے موقع پر چینی کارخانوں میں سست روی آ جائے گی, لیکن اب کرونا وائرس کی وجہ سے چینی حکومت نے چھٹیوں میں توسیع کر دی ہے، جس سے بہت سے کارخانے متاثر ہو رہے ہیں۔ جنوبی کوریا کی موٹر ساز کمپنی ہونڈائی نے عارضی طور پر گاڑیوں کی تیاری روک دی ہے، اور اس کی وجہ چین میں بننے والے پرزجات کی سپلائی میں کمی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ دوا سازی کی صنعت، گاڑیوں کے کارخانے، الیکٹرانکس اور پرچون کا کاروبار سب سے زیادہ متاثر ہو سکتا ہے۔ چین جبکہ کرونا وائرس سے نبرد آزما ہے، ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ واضح نہیں ہے کہ اس وائرس سے عالمی سپلائی چین میں کتنا خلل پڑے گا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان میں بچوں سے زیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیش نظر پارلیمان نے زیادتی اور قتل کے مجرموں کو سرعام پھانسی دینے کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ وفاقی وزراء نے اپنی جماعت کے رکن کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد کی مذمت کی ہے، جبکہ حزب اختلاف کی جماعت پیپلز پارٹی نے ایوان میں قرارداد کی مخالفت کی۔ اسلام آباد سے آصم علی رانا اس کی تفصیل دے رہے ہیں۔
قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی زیر صدارت ہوا، جس میں وزیر پارلیمانی امور علی محمد خان کی جانب سے قرارداد پیش کی گئی، جو کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کرنے والوں کو سرعام پھانسی دی جائے۔ وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعت پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو انسانی حقوق کی کمیٹی کے چیئرمین ہیں، جس نے زینب الرٹ بل کی منظوری دی، اور بل میں ہی بچوں سے زیادتی کے ملزمان کو سزائے موت کے مطالبے کی مخالفت کی گئی۔ اب اپوزیشن بتائے کہ کیا اب وہ سزائے موت کے بل کی حمایت کے لیے تیار ہے؟
جب تک ہم ان کو ایگزیمپلری، صرف سزائے موت نہیں، ایگزیمپلری پنشمنٹس نہیں دیں گے، میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے ہم نے اپنا ملک ان آرڈر کرنا ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے باقی دنیا کیا کہتی ہے۔ اگر ہمارے بچوں کو اس طرح سے ذلیل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اور ان کے ماں باپ جو ہیں وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں رہتے، تو پھر اس قانون کا کیا فائدہ؟
پیپلز پارٹی کے رکن راجہ پرویز اشرف نے قرارداد کی مخالفت کی اور کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ پاکستان پر اقوام متحدہ کے قوانین لاگو ہوتے ہیں۔
ہم نے یہ تجویز کیا تھا کہ اس کو عمر بھر قید رکھیں اور اس کی کوئی ضمانت نہ ہو، ٹل ڈیتھ وہ جیل میں سڑے، لیکن اگر آپ پبلکلی ہینگ کرتے ہیں، ابھی ریسنٹلی ایک فیصلہ کیا تھا اسپیشل کورٹ نے پبلکلی ہینگ کرنے کے لیے، اس کا کیا ہوا ہے؟
ایوان بالا کی خصوصی کمیٹی برائے تحفظ اطفال کی رکن روبینہ خالد نے زیادتی کے واقعات کی روک تھام کے لیے موجودہ قوانین کا جائزہ لینے کی ضرورت پر زور دیا۔
ہم جتنے لاز ہیں بچوں سے ریلیٹڈ اس کو دیکھیں گے، اور اس میں جہاں جہاں ایسے سکن موجود ہیں ان کو بہتری کی طرف۔
سینٹ کی خصوصی کمیٹی برائے تحفظ اطفال میں رواں سال پیش کی جانے والی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ 2019 کے دوران ملک بھر میں بچوں سے زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ 2018 میں زیادتی کے 1387 جبکہ 2019 میں 4000 کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں 2403 کا تعلق پنجاب سے ہے۔ رپورٹ کے مطابق بچوں سے زیادتی کرنے والے لوگ زیادہ تر بچوں کے جاننے والے ہی ہوتے ہیں، جن میں پڑوسی اور دکاندار بھی شامل ہیں۔ انسانی حقوق کی کارکن فرزانہ باری کہتی ہیں کہ سرعام سزائے موت دینے سے اس جرم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
ویسے تو انسان کا دل یہی چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، اور ملنی بھی چاہیے، لیکن اس کو پبلک کے اندر سرعام پھانسیاں لگانے جو ہے، اس سے مثبت نتائج کے بجائے ہمیں منفی نتائج جو ہیں وہ زیادہ اس کے سامنے آئیں گے۔
یہ قرارداد حکومت کی طرف سے پیش کی گئی، تاہم وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری اور وفاقی وزیر انسانی حقوق شیر مزاری نے اس قرارداد کی مذمت کی ہے۔ فواد چودھری نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر کہا کہ اس طرح کے قوانین تشدد پسندانہ معاشروں میں بنے ہیں۔ وفاقی وزیر انسانی حقوق شیر مزاری نے کہا کہ قرارداد کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ انفرادی طور پر پیش کی گئی ہے۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
سپریم کورٹ نے کراچی میں قائم کچھی آبادیوں کو ختم کر کے ان کے مناسب آبادکاری اور کینٹونمنٹ بورڈ کی حدود میں تجاوزات فوری گرانے کا حکم دیا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ شہری ادارے اور حکومتیں کام کرنے کا عزم رکھ چکے ہیں۔ عدالت نے صوبائی حکومت کو حکم دیا ہے کہ شہر میں تجاوزات کے مکمل خاتمے اور کچھی آبادیوں کی نو آبادکاری کے لیے عدالت میں منصوبہ تیار کر کے پیش کریں۔ اس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان کی سپریم کورٹ نے ملک کے سب سے بڑے شہر اور صوبائی دارالحکومت کراچی میں تجاوزات سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے ہیں کہ شہر کے مسائل کے حل کے لیے شہری حکومت کام کر رہی ہے اور نہ ہی وفاقی اور صوبائی حکومت کام کرتی نظر آتی ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے ریمارکس دیے کہ اس کی وجہ عزم کی کمی دکھائی دیتی ہے۔ عدالت نے کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ میں واقع دہلی کالونی، پنجاب کالونی، پی این ٹی کالونی اور ملحقہ علاقوں میں تجاوزات فوری گرانے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ گراؤنڈ پلس ون کی اجازت والے علاقے میں 9-9 منزلہ اونچی عمارتیں کیسے بن گئیں؟ سارے کھلے میدان ختم کر دیے گئے اور یہ سب کام حکام کی ناک کے نیچے ہوتا رہا۔ میئر کراچی وسیم اختر نے اعتراف کیا ہے کہ کراچی کا برا حال ہے، تجاوزات اور 55% کچی آبادیوں نے شہر کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔
کراچی کا بہت برا حال کر دیا ہے، انکروچمنٹ ہے، 55% کچی آبادی ہے، یہ کیسے بنی؟ انلیگل بلڈنگس بننے کیوں تھی، بننے کیسے؟ اداروں سے پوچھا جائے، جو بھی انوالو ہیں ان کو سزا دی جائے۔
عدالت نے کراچی کے مختلف علاقوں میں قائم سرکاری کوارٹرز میں غیر قانونی تعمیرات فوری گرانے کا حکم دیتے ہوئے کوارٹرز کی جگہ خالی کرا کر وفاقی حکومت کے ملازمین کو دینے کا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ڈائریکٹر لینڈ کنٹونمنٹ بورڈ کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی تعمیرات جب ہو رہی تھیں تو اس وقت حکام نے آنکھیں بند کیوں رکھی؟ دوران سماعت چیف جسٹس گلزار احمد کا کہنا تھا کہ ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی کی کہانی بھی عدالت کو معلوم ہے، جائزہ لیا تو سب کچھ غیر قانونی نکلے گا، ساری لیزیں فارغ ہو جائیں گی۔ انہوں نے ازراہ مذاق کہا کہ وہ بھی فارغ ہو جائیں گے، لیکن فارغ ہو بھی جائیں تو بھی کوئی بات نہیں، ہمیں قانون پر چلنا ہے۔ ادھر پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کا کہنا تھا کہ کچی آبادیوں کو متبادل جگہ فراہم کرنے کے لیے منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔
یہ اچھی بات ہے کہ ایک وقت دیا گیا ہے کہ ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کیا جائے، اب ظاہر ہے ان کے لیے زمین بھی نکالنی ہے، یہ سارا پروپوزل جو ہے وہ عدالت سامنے پیش کریں گے کس طرح کرنا چاہیے۔
عدالت نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ شہر سے تجاوزات کا مکمل خاتمہ، کچی آبادیوں کی ریسیٹلمنٹ اور متاثرین کی آبادکاری پر سفارشات تیار کی جائیں، جبکہ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے حکام کو عدالت نے ٹرسٹ کی زمین پر غیر قانونی طور پر ہاؤسنگ سوسائٹی کو لیز دینے سے منع کر دیا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ ٹرسٹ کی زمین پر ہاؤسنگ سوسائٹی قائم نہیں کی جا سکتی۔ سپریم کورٹ نے تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات سے متعلق مقدمات کی مزید سماعت 21 فروری تک ملتوی کر دی ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
بھارت میں دہلی اسمبلی کے لیے ہونے والے انتخابات کی مہم ختم ہو گئی ہے۔ 8 فروری کو ووٹ ڈالے جائیں گے اور 11 فروری کو ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ اصل مقابلہ دہلی میں برسر اقتدار عام آدمی پارٹی اور مرکز میں برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی کے درمیان ہے۔ کانگریس بھی میدان میں ہے مگر بظاہر مقابلے سے باہر ہے۔ اس رپورٹ کی تفصیل ہمیں بھیجی ہے نئی دہلی سے سہیل انجم نے۔
اس انتخاب میں شہریت ترمیمی ایکٹ اور اس کے خلاف شاہین باغ میں 15 دسمبر سے جاری خواتین کے دھرنے کی حمایت اور مخالفت میں الزام اور جواب الزام کا سلسلہ جاری رہا، جہاں عام آدمی پارٹی کی جانب سے تعلیم، صحت، بجلی، پانی اور نقل و حمل کے شعبوں میں کیے جانے والے ترقیاتی کاموں کو انتخابی ایشو بنایا گیا، وہیں اپوزیشن بی جے پی کی جانب سے شاہین باغ کے دھرنے اور ایک سڑک کو بند کرنے کے معاملے کو انتخابی ایشو بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہاں تک کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی پہلی انتخابی تقریر میں سیلم پور، جامعہ ملیہ اسلامیہ اور شاہین باغ کے دھرنوں اور مظاہروں کو ایک اتفاق نہیں بلکہ ملک کی سالمیت کو کمزور کرنے والا تجربہ قرار دیا۔ بی جے پی رہنماؤں کی جانب سے بار بار پاکستان کا نام لے کر اپوزیشن پر الزامات عائد کیے گئے، جبکہ کانگریس نے جو کہ 1998 سے 2013 تک برسر اقتدار تھی اپنے دور میں کیے جانے والے ترقیاتی کاموں کو گنایا۔ ایک سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار انل چمڑیا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی نے فرقہ وارانہ ایشوز کو اٹھا کر عوام کو مذہب کی بنیاد پر بانٹنے کی کوشش کی،
اور عام آدمی پارٹی کی سرکار نے جو یہ اسکولوں میں، اسپتالوں میں، ٹرانسپورٹ میں جو یہ کچھ کام کیا ہے ان لوگوں نے، یہ لوگوں کی زبان پہ چڑھ گیا ہے۔ تو یہ زبان میں چڑھنے کی وجہ سے جو دوسرے اور نیریٹیوز ہیں، جو دوسری اور باتیں ہیں، وہ اب سیکنڈری ہو گئی، یعنی کہ وہ دوسرے نمبر پہ چلی گئی ہیں۔
ایک سماجی تنظیم سدبھاونا گروپ سے وابستہ کمال احمد نے کہا
کہ آج عوام کو ڈیولپمنٹ پر زیادہ بات کر رہی ہے، کام پر زیادہ بات کر رہی ہے، جبکہ اس کے اپوزیشن پارٹیاں صرف جھوٹ اور مبالغہ آرائی سے کام کر رہی.
انہوں نے بی جے پی کی انتخابی مہم کا ذکر کرتے ہوئے کہا,
جہاں تک بی جے پی کا سوال ہے, اس نے صرف دو مدعا اٹھایا کہ ڈویژن آف ووٹ, مسلمان اور ہندو کا ووٹ کیا. شاہین باغ کو انہوں نے جس طرح سے عورتیں وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور جس طرح سے ذلت آمیز کامنٹس ان پر آئے ہیں, وہ عوام اچھی طرح سے سمجھ رہی ہے.
مسلم اکثریتی علاقوں میں عام آدمی پارٹی کی پوزیشن مضبوط نظر آ رہی ہے, جبکہ بعض غیر مسلم علاقوں میں بی جے پی کی حمایت کرنے والوں کی بھی خاصی تعداد ہے. اس موقع پر الیکٹرانک میڈیا کی جانب سے کرائی جانے والی رائے شماریوں کے مطابق بی جے پی نے جس طرح جارحانہ انداز میں اپنی مہم چلائی, اس سے اس کو ملنے والے ووٹوں میں اضافہ ہو سکتا ہے, لیکن عام آدمی پارٹی اب بھی اس سے بہت آگے ہے اور 70 رکنی اسمبلی میں اسے 50% ووٹ اور 50 سے زائد نشستوں کے ملنے کا امکان ہے. گزشتہ الیکشن میں عام آدمی پارٹی کو 67 اور بی جے پی کو 3 نشستیں ملی تھیں. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
افغانستان میں اب خواتین آہستہ آہستہ ریستوران کی صنعت سے وابستہ ہو رہی ہیں جہاں پہلے مردوں کا غلبہ تھا. ایسا ہی ایک ریستوران وسطی افغانستان کے بامیان صوبے میں ہے, جہاں علاقے کے کھانے پینے کے شوقین لوگ بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں. وائس آف امریکہ کے لیے ظفر بامیامنی کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
اس ریسٹورنٹ کا نام حیدریان ہے جو انوکھے طرز کا ہے. اسے زاہرہ حیدری نے کھولا ہے اور یہاں صرف خواتین کو ہی ملازم رکھا جاتا ہے. حیدری کا کہنا ہے کہ اس نے نہ صرف لذیذ کھانوں کے لیے یہ ریسٹورنٹ کھولا ہے بلکہ اس کا مقصد عورتوں کو بھی با اختیار بنانا ہے. ان کے الفاظ,
In Afghanistan, in particular in Bamiyan, women and men are often seated separately in restaurants. I really didn't want that here.
افغانستان اور خاص کر بامیان میں ریستورانوں میں مرد اور عورتوں کو اکثر الگ الگ نشست دی جاتی ہے. حقیقی معنوں میں ایسا نہیں چاہتی. میں ایک ایسا ماحول پیدا کرنا چاہتی تھی جہاں ہر ایک کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے. ریسٹورینٹ میں آنے والے ایک گاہک پرہام کو واش کہتے ہیں,
بیشتر وقت I usually come here because of its setting. Boys and girls can chat comfortably.
میں یہاں عموماً اس لیے آتا ہوں کہ مجھے یہاں کا انداز پسند ہے. لڑکے اور لڑکیاں آرام سے گفتگو میں مصروف ہو سکتے ہیں. ایک اور بات جو اس ریسٹورینٹ کو دوسرے ریستورانوں سے جدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ مینیو میں بیشتر وہ کھانے موجود ہیں جسے مقامی لوگ اشتہا پسند قرار دیتے ہیں. بیشتر ریسٹورینٹس جبکہ ایک ہی قسم کے کھانے, مثلاً کباب, مختلف اقسام کے چاول وغیرہ پیش کرتے ہیں, حیدریان ریسٹورینٹ ہاتھ سے بنے گھریلو طرز کے کھانے, مثلاً بولانی, اشاک اور منٹو کی تیاری میں مہارت رکھتا ہے جو کسی اور ریسٹورینٹ میں ملنا دشوار ہوتا ہے. اس کی وجہ سے گاہک بار بار اس ریسٹورینٹ میں آتے ہیں. ایک گاہک زہرا اکبر کے الفاظ, میں نے بولانی اور سموسے کا آرڈر دیا تھا جو واقعی بہت ہی لذیذ ہیں. میں پہلی مرتبہ یہاں آئی ہوں اور یہ اچھی جگہ ہے. میرے بچے اس جگہ کو پسند کرتے ہیں اور ہمیشہ مجھے یہاں لانے کی فرمائش کرتے ہیں. ایک اور گاہک حاجی عبداللہ کے تاثرات, حالانکہ یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم اکثر اپنے گھروں میں تیار کرتے ہیں, لیکن یہاں کچھ نہ کچھ منفرد بات ہے جو بہت اچھی ہے. اور افغانستان جیسے ملک میں حیدریان ریسٹورینٹ کیٹرنگ کا کام بھی کرتا ہے اور گھروں پر ڈیلیوری بھی کرتا ہے. زاہرہ حیدری کے الفاظ,
Our services are not limited to restaurants. We also take orders and have food delivery services.
ہماری خدمات ریستوران تک محدود نہیں ہیں. ہم آرڈر بھی لیتے ہیں اور گھروں پر ڈیلیوری کی خدمات مہیا کرتے ہیں. فی الوقت اس ریسٹورینٹ میں 8 خواتین کام کرتی ہیں, جن میں ویٹرز, شیف اور میزبان خواتین شامل ہیں. وہ سب بڑی خوش دلی سے اپنا کام کرتی ہیں. ان میں ایک شیف معصومہ بھی ہیں.
It's encouraging when we hear people in the restaurant and on the street say how delicious the food is.
ہمیں اس وقت بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم باہر اور ریسٹورینٹ میں لوگوں سے یہ سنتے ہیں کہ کھانا بہت ہی لذیذ ہے. بامیان وہی شہر ہے جہاں گوتم بدھ کے مجسموں کو تباہ کر دیا گیا تھا اور اب پورے ملک سے سیاح یہاں آتے ہیں. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
انسانی حقوق کے گروپس نے اٹلی پر لیبیا کے ساتھ اس معاہدے کی توثیق پر سخت تنقید کی ہے جو تارکین وطن کی ان حراستی مراکز میں واپس آنا آسان بناتا ہے. جہاں بقول تارکین وطن کے اذیت رسانی اور آبرو ریزی کے واقعات عام ہیں. یورپی یونین لیبیا کو اپنے ساحل کی حفاظت کی صلاحیت بہتر کرنے اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے لاکھوں ڈالرز بھیج چکی ہے, لیکن نقاد کہتے ہیں کہ وہ رقم آخرکار مجرموں کے ٹولوں تک پہنچ رہی ہے. وائس آف امریکہ کے ہینری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
گھانا کے ایک تارک وطن اوودی بلوڈزی نے اپنا ہاتھ دکھاتے ہوئے بتایا کہ لیبیا کے اغواکاروں نے کس طرح اس کے ہاتھوں کی ہڈیوں کو توڑا. 27 سالہ اوودی بلوڈزی نے 2015 میں گھانا کو چھوڑا تھا. لیبیا پہنچنے کے بعد اسے اغوا کیا گیا اور انسانی اسمگلروں کے ہاتھ بیچ دیا گیا, جنہوں نے اس کی رہائی کے لیے تاوان کا مطالبہ کیا. اوودی کہتے ہیں, اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے, اس لیے انہوں نے مجھ سے یہ کہتے ہوئے کہ میں اپنے والدین کو پیسوں کے لیے ٹیلی فون کروں, مجھے روزانہ مارنا پیٹنا شروع کر دیا. انہوں نے میرے پورے جسم کی پٹائی شروع کر دی. انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ میں نے اپنی والدہ کو فون کیا اور انہوں نے 270 امریکی ڈالر بھیجے, اور وہ پیسے بھیجے جا چکے تھے, پھر بھی انہوں نے مجھے بری طرح مارا پیٹا. میرا ہاتھ دیکھیں یہ ٹوٹ گیا ہے. یہ تھے گھانا کے ایک تارک وطن اوودی بلوڈزی کے الفاظ, جسے یورپ پہنچنے میں 4 سال لگے اور اس نے 1200 امریکی ڈالرز اور ایک اسمارٹ فون کے عوض ربڑ سے بری طرح سے لدے ایک بحری جہاز پر ایک جگہ خریدی. اسے ایک امدادی ادارے اوشن وائکنگ کے ایک ریسکیو شپ نے بچایا. یورپی یونین لیبیا کو بحر روم کے پار سے آنے والے تارکین وطن کے ریلوں کو روکنے کی کوشش کے لیے 328 ملین سے زیادہ یوروز لیبیا بھیج چکی ہے, جس کا بیشتر حصہ اقوام متحدہ کے اداروں کے توسط سے دیا گیا. یورپی یونین لیبیا کے ساحل کی حفاظت کے لیے فنڈز دیتی ہے, جن کا مقصد انسانی اسمگلنگ کے نیٹ ورکس کی بےخونی بھی ہے. تازہ ترین اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ 2013 سے لیبیا پہنچنے والے تارکین وطن کی تعداد اپنی کم ترین سطح تک پہنچ چکی ہے, لیکن نقاد کہتے ہیں کہ اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی ہے. یورپی پارلیمنٹ کی ایک آئرش رکن کلیئر ڈیلی کہتی ہیں, پانیوں میں پھنسی کشتیوں کا پتہ چلانے والے یورپی یونین کے اسپاٹر طیارے لیبیا کی کوسٹ گارڈ سے رابطہ کر چکے ہیں, جو ملیشیاؤں کو ان لوگوں کو راستے میں روکنے اور انہیں دوبارہ غلامی پر واپس بھیجنے اور ان کی اسمگلنگ کی اجازت دے رہی تھی. اور ہم انسانی حقوق کے بارے میں تشویش کی بات کرتے ہیں, اور یہ قطعی طور پر دو رخی اور منافقت ہے. اور سچی بات ہے, میں ان میٹنگ سے زچ ہو رہی ہوں. ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں. جولائی میں ایک حراستی مراکز پر ہونے والے ایک فضائی حملے میں 40 سے زیادہ تارکین وطن کی ہلاکت کے بعد ان خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ تارکین وطن لیبیا کی خانہ جنگی میں گھر سکتے ہیں. اٹلی اس ہفتے طرابلس کے ساتھ 2017 کے اس معاہدے کو 3 سال کے لیے توسیع دینے پر رضامند ہو چکا ہے, جو تارکین وطن کی ان حراستی مراکز میں واپسی آسان بناتا ہے جہاں اقوام متحدہ کے عہدیداروں کے بقول قیدیوں کو اکثر مارا پیٹا جاتا ہے, ان کا ریپ کیا جاتا ہے اور انہیں بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے میٹو ڈی بیلس کہتے ہیں, ہمیں لیبیا کی کوسٹ گارڈ کی جانب سے سمندر میں مزید 3 سال کی دراندازیوں کی توقع کرنا ہوگی. 3 مزید سال لوگوں کو ان خوفناک حراستی مراکز میں قید کی حالت میں, اور یورپ کو مزید 3 سال دوسری جانب کو یہ جھوٹے دعوے کرتے دیکھنا ہوگا کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا, صرف اس لیے کہ وہ ان لوگوں کو یورپ آنے سے روکنے میں مدد کر رہا ہے. یہ الفاظ تھے ایمنسٹی انٹرنیشنل کے میٹو ڈی بیلس کے. تارکین وطن کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. اوشن وائکنگ گزشتہ ہفتے صرف 3 دن میں 400 سے زیادہ تارکین وطن کو اغوا کاروں سے چھڑا چکا ہے. یورپی یونین کا کہنا ہے کہ وہ لیبیا میں حراستی مراکز کی فنڈنگ میں شامل نہیں ہے, اور اس کا کہنا ہے کہ وہ ملک میں تارکین وطن کے حالات بہتر بنانے پر مرکوز ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے اپنی سالانہ رپورٹ میں چین پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اپنے ملک کے لوگوں پر نظر رکھنے اور انہیں کنٹرول کرنے کے لیے نگرانی کا ایک بہت بڑا نظام تشکیل دے رہا ہے. تفصیل جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ میں, شہناز عزیز کی زبانی.
اس رپورٹ میں 90 سے زیادہ ملکوں کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے. چین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 1989 میں تیانامن چوک میں جمہوریت کے حق میں مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف بیجنگ کی وحشیانہ مہم کے بعد سے چینی عوام جبر و استبداد کے بدترین زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں, اور اس کے سب سے بڑے شکار چین کے صوبے سنکیانگ میں رہنے والے یوغورز ہیں. اس میں کہا گیا ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو ایسے کیمپوں میں رکھا گیا ہے جنہیں دوبارہ سے تعلیم و تربیت دینے کے مقام کہا گیا ہے. جس کا مقصد ان کے اسلامی ورثے اور ثقافت کو ان کے ذہنوں سے مٹانا ہے۔ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جسے چین مسترد کرتا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کے ڈائریکٹر کینیتھ روتھ کا کہنا ہے کہ چین نگرانی کا ایک ایسا نظام قائم کر رہا ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ اس نظام کو زیادہ تر یغور مسلمانوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے استعمال کیا جائے گا اور یہ نظام ملک بھر میں تیار کیا جا رہا ہے۔ ان کے الفاظ،
This massive database is then used to determine who is detained or not. And police officers on the street have access to that database through their handheld devices. So people stopped at checkpoints can be sent off to detention.
وہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد اس انتہائی بڑے ڈیٹا بیس کو اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا کہ کس کو گرفتار کیا جائے اور کس کو نہیں۔ سڑکوں پر موجود پولیس والے ہاتھ میں پکڑنے والی ڈیوائسز کے ذریعے اس ڈیٹا بیس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، لہذا چیک پوائنٹس پر روکے جانے والے افراد کو حراستی مرکز میں بھیجا جا سکتا ہے اور پھر واقعی لوگوں کے گھروں پر بار کوڈز ہوں گے تاکہ پولیس تیز رفتاری سے اندازہ لگا سکے کہ اس کے مکین کس حد تک قابل بھروسہ ہیں۔ روت نے کہا کہ چین اپنے ملک کے اندر تمام تنقید کو سینسر کرتا ہے اور اب وہ اپنی اقتصادی طاقت کو اپنے سینسر کے نظام کو عالمی شکل دینے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس اہلیت کو چینی منڈیوں کے لیے برآمدات کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے جو عالمی معیشت کا 16% ہیں۔
They've used that threat of denying access to force companies to start to censor their employees. In other words, it has begun to export its censorship system.
وہ کہہ رہے ہیں چین نے رسائی سے انکار کرنے کی اپنی دھمکی کو کمپنیوں کو اس بارے میں مجبور کرنے کے لیے استعمال کیا ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو سینسر کرنا شروع کر دیں۔ دیگر الفاظ میں اس نے اپنے سینسرشپ کے نظام کو بیرون ملک ان کے داخلی نظام کی جگہ دینے کے لیے آغاز کر دیا ہے اور اسے دنیا بھر میں ایسے افراد کے لیے استعمال کیا جائے گا جو چین کو نکتہ چینی کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ان کیسز میں سے ایک امریکہ کی نیشنل باسکٹ بال ایسوسی ایشن یا این بی اے کا معاملہ ہے۔ چین نے ہانگ کانگ کے مسئلے پر این بی اے کے ساتھ ایک تنازع پر $1 ارب کے ٹیلی ویژن کانٹریکٹ کو توڑ دینے کی دھمکی دی تھی۔ شہناز عزیز، وائس آف امریکا، واشنگٹن۔
چین میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 636 تک پہنچ گئی ہے اور جس ڈاکٹر نے اس وائرس کے بارے میں خبردار کیا تھا وہ بھی مرنے والوں میں شامل ہے۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں بہجت چیلانی۔
چینی حکام نے جس ڈاکٹر کو کرونا وائرس کی نشاندہی کرنے پر سزا دی تھی وہ بھی وائرس سے ہلاک ہونے والوں میں شامل ہے۔ ڈاکٹر لی وین لیانگ ووہان شہر کے ایک ہسپتال میں کام کرتے تھے۔ ووہان وہ شہر ہے جو اس وبا کے پھوٹنے کا مرکز ہے۔ انہوں نے گزشتہ ہفتے سوشل میڈیا پر تصدیق کی تھی کہ وہ کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ لوگ بیجنگ کی سڑکوں اور آن لائن ان کی موت پر تعزیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ بیجنگ کے ایک مکین وو جیانگ کا کہنا ہے کہ ہم نے بہت دکھ کے ساتھ ان کی موت کی خبر سنی۔ انہوں نے ہمارے عام لوگوں کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ ہم بے حد شکر گزار ہیں۔ ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے۔ بیجنگ سے ہی ایک اور مکین شاہی ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے معاشرے کے لیے ایک ذمہ دار رویے کا مظاہرہ کیا۔ وہ دیانتدار اور وفادار تھے، اس لیے میرے خیال میں پورے معاشرے کو اس بارے میں سوچ بچار کرنا چاہیے۔ چین کے سرکاری میڈیا نے جمعے کے روز اطلاع دی کہ مرکزی حکومت کا ایک نگران ادارہ ایک ٹیم ووہان بھیج رہا ہے تاکہ لی کے کیس کے بارے میں چھان بین کی جائے۔ کرونا وائرس کی وبا سے دنیا بھر میں اب تک 31,200 افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں سفری پابندیاں اور نگرانی کا عمل جاری ہے، جبکہ چین کو خود بھی اسی بحران کا سامنا ہے۔ بہجت جلانی، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
اور جاپان نے جمعے کے روز بتایا ہے کہ 41 مزید افراد میں کرونا وائرس کے مثبت اثرات ملے ہیں۔ انہیں یوکوہاما ہاربر پر کروز شپ میں قرنطینہ میں رکھا گیا ہے۔ ابھی تک اس سیاحتی جہاز پر جس میں 3,700 افراد سوار ہیں 61 کیسوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ اسی اثنا میں چین کے وائرس کے مرکز سے جمعے کے روز مزید جاپانیوں کو نکالا گیا ہے۔ جاپان کے چیف کیبنٹ سیکرٹری یوشی ہیدا سوگا کا کہنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ کل 198 جاپانی شہریوں اور خاندانوں کو جن کی شہریت جاپان کی ہے آج صوبے ہوبے سے پرواز پر سوار کیا گیا۔ ان جاپانیوں کی تفصیلات کی تصدیق اس وقت ہوگی جب وہ امیگریشن کے عمل سے گزریں گے، لیکن چین سے روانہ ہونے کے وقت ان میں 119 جاپانی، 77 چینی اور 2 تائیوانی تھے۔ 6 سال سے کم عمر کے 51 بچے اور 60 سال سے زیادہ عمر کے 9 افراد ان میں شامل تھے۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے قریب ریاست ورجینیا کے شہر لیس پرک میں درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے کچھ ہی کم ہے، مگر اس کے باوجود فنکار برف تراشنے میں مصروف ہیں۔ میکسم موزالوف نے ان فنکاروں کو کام کرتے ہوئے دیکھا اور ان سے بات کی کہ وہ کیسے ورجینیا میں اس سالانہ برف میلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں مدثر منصر۔
برف سے تراشے جنگلی جانور، اجنبی مخلوق، سٹار وارز کے کردار، یہ سب دیکھنے والوں کو حیران کر دیتے ہیں، مگر ورجینیا کے شہر لیزبرگ میں رہنے والے زیادہ حیران نہیں ہوتے، کیونکہ یہاں یہ میلہ سالانہ لگتا ہے اور سکلپچر فیسٹیول کہلاتا ہے۔ سینکڑوں لوگ دور دور سے یہ نظارہ دیکھنے آتے ہیں۔ کورٹنی ٹولسو ریپاپورٹ میں مارکیٹنگ مینیجر ہیں، وہ کہتی ہیں کہ برف تراشنے کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ہم یہ کاروائی دکھا سکتے ہیں اور برف تراشنے کا مقابلہ منعقد کرواتے ہیں، اور فیسٹیول میں برف کے کھیل ہوتے ہیں، برف پر پھسلا جاتا ہے، لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ عام دنوں میں وہ یہ سب نہیں دیکھ سکتے کہ کیسے برف کے بلاک کاٹ کر یہ مجسمے بنائے جاتے ہیں۔ آپ جانیے، ہاتھوں سے برف پر کام کرنا تو انتہائی ناممکن ہے، اسی لیے اسے تراشنے والے خاص دستانے اور خاص اوزار استعمال کرتے ہیں۔ ان میں چھوٹی کلہاڑیاں، بجلی کی ڈرل، آرے اور حتیٰ کہ عام کینچیاں بھی استعمال کی جاتی ہیں، اور پھر گوند سے برف کے ٹکڑے جوڑے جاتے ہیں۔ گلین ہیوز کا تعلق امریکی ریاست جارجیا کے شہر اٹلانٹا سے ہے۔ ان کے لیے برف تراشنا صرف ایک شغل ہی نہیں بلکہ یہ ان کا روزگار بھی ہے۔
وہ
کہتے ہیں، میں برف تراشنے کا ہی کام کرتا ہوں، میرا ایک بہت بڑا گودام ہے اور جنوب مشرق میں برف کی کمپنیاں بھی ہیں۔ ٹاڈ ڈاوسن نارتھ کیرولائنا سے لیزبرگ آئے ہیں اور 20 برس سے برف تراشنے کے کام سے وابستہ ہیں، تاہم وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ لکڑی تراشتے تھے اور وہ اب بھی ان کے پاس ہے، مگر برف تو بس پگھل ہی جاتی ہے۔ نیو یارک سے تعلق رکھنے والے رچ ڈیلی ایک شیف ہیں، مگر انہیں برف تراشنے کا بہت شوق ہے۔ ان کے کام کی وجہ سے ان کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہو چکا ہے۔ صرف 2 گھنٹے 52 منٹ میں انہوں نے 8,165 کلو گرام برف سے 60 مجسمے تخلیق کیے۔ برف سے تراشے یہ مجسمے ہر سال پگھل جاتے ہیں، مگر دیکھنے والوں کے ذہنوں پر ایک انتہائی خوبصورت نقش چھوڑ جاتے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری اور پروڈیوسر تھیں سعدیہ زیب رانجھا اور یاسمین جمیل اور انجینئر چینگ. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے جہاں رنگ.